الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آپ تمام حضرات ایک دفعہ محبت کے ساتھ باواز برن درود پاک پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کی سیرت عالیہ سے ہم اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے تھے، اور یہ تسلسل جو بالتدریج بروز اتوار بعد نماز ظہر میں اس درس کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ضرورت، اس کی اہمیت، تفہیم دین کے لیے اور صراط مستقیم پر پہنچنے اور وہاں پر چلنے کی آسانی کے لیے کس قدر اشد ضروری ہے، وہ وقتاً فوقتاً درس کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا رہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سن 9 ہجری کے جو حضور کی سیرت اور حضور کے لمحات زندگی کے اندر آپ کی حیات ظاہری کے آخری 3 سال بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں سن 8 ہجری، سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری، یہ 3 سال کے اندر اسلام کا وہ عروج اور پھر اس عروج کی بقا کے لیے اور جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اب تک جو قربانیاں دی جا رہی تھی، اب تک جو شہادتوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے، اب تک جو مال جان ہر چیز کی قربانی جو دی جا رہی تھی، اب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، اب اس کے عوض نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے عوض اب انعامات مل رہے ہیں۔ تو قربانی کا مرحلہ تو گزر گیا، اب اس انعامات میں اعتدال کی فضا کیا ہو، رب کریم کی ان انعامات اور اس عروج کو جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اب مسلمان اس کو اپنے گرد کس قدر اس کا حصار باندھیں گے کہ کوئی بھی چیز رس کر اسراف اور ضائع نہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ساری نعمتیں مل رہی ہیں اس کو کس طرح بروئے کار لائیں گے، اور اپنی مملکت کی حفاظت کس طرح ہوگی، اپنے محبین اور حلقے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی فکری تربیت اب کیسی ہوگی، اب تربیت کا مرحلہ آ گیا ہے، اب منبر و واعظ و نصیحت کا مرحلہ آ گیا ہے، جہاد کا سلسلہ جو چل رہا تھا، جو ایک شورش تھی کفار کی طرف سے، اب وہ گرد و غبار چہرہ اسلام کے سامنے سارے کے سارے مان پڑ گئے ہیں، اب اسلام کی کرنیں ان غباروں کو چیر کر تمام عالم میں اپنی روشنیاں پہنچا رہی ہے، اب اس سے قوم اور اقوام عالم کس طرح استفادہ کرے گی، اس میں حضور کا جو عمل ہے یہ بہت گویا کہ توجہ طلب ہے ہمارے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مراحل میں، چلے قربانی کا مرحلہ تھا، قربانی دے دی گئی، اس میں حضور نے اپنی قوم کو کس طرح تیار کیا، وہ ایک بہت بنیادی موضوع تھا، اب جب یہ انعامات اور تمام سہولیات کی راہیں کھول دی گئی ہیں تو اس میں افراط و تفریط، گھٹوتی اور بڑھوتی، بے اعتدالی سے سرکار نے قوم کو کس طرح بچایا ہے، اور اس کے لیے اپنی جناب سے ممبر و واس سے جو حکمت آمیز گفتگو صحابہ کی تربیت کے لیے وہ اعمال اور وہ فکری تربیت جو حضور نے فرمائی ہے وہ اب سے شروع ہونا شروع ہو گئی ہے، جو آپ کی خدمت میں گویا کہ تسلسل کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں، کہ وہ وفود جو بارگاہ رسالت میں آتے رہے ہیں، حضور نے ان کے سامنے جو حکمت سے بھری باتیں ان کی استقامت کے لیے اور ملت کی بقا کے لیے جو ذکر فرمائی ہے، اس کے اندر آج کے معاشرے کے اندر ان باتوں کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنا ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، اپنی اخلاقی زندگی اور اپنے ایمان کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے بغیر ایک لمحہ ہم آگے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ شیطان ہمارا ایک بہت بڑا دشمن جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جس کا کام صبح شام یہی ہے کہ آپ کو غربت سے ڈرائے، آپ کو مایوسی دلائے، آپ کو دشمن کا روب آپ کے دل میں پیدا کرے، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کی عزت بھی جاتی ہے، اقدار بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، اور دنیا تو بظاہر کچھ کچھ ملنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں سراسر بربادی کے سوا کچھ نہیں بچتا، تو اب اس خطرناک وار کا، شیطان کے اس خطرناک حربے کا، کہ جہاں وہ غربت سے ڈراتا ہے، جہاں وہ دشمن کا روب ہمارے دلوں میں داخل کر کے ہمارے پائے مستقیم کے اندر زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنت کی بشارتیں، شہادت کا جذبہ، اللہ کی راہ میں ہر چیز کو وار دینے والے کے لیے خدا کی نصرت اس کا انتظار کرتی ہے، اس حقیقت کے پیغام کو ہمارے ذہنوں کے اندر پھیکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی کو ہمارے سامنے ایک دائمی اور یقینی کے طور پر پیش کرتا ہے، تو یہ بظاہر جو ایک طوفان ذہنوں کے اندر وہ بپا کرتا ہے، بچ جاتے ہیں وہ لوگ جو سیرت کے دامن کو پکڑتے ہیں اور اولیاء کی فکر کو لے کر چلتے ہیں، اور برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کی سیرت کو تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اولیاء کے دامن سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا وہ وابستہ ہونا اپنے فقر کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی مایوسی کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، ان کا یہ سارا تعلق آخرت کے لیے نہیں ہوتا، رب کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، لہذا میدہ اگر خراب ہو، بادام کھا لیے جائیں تو بادام اس کے جسم کو طاقت نہیں، اس کے جسم کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، اس لیے حاذق اور سمجھدار حکیم جب کوئی مقوی غذا مریض کو دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے معدے کا علاج کرتا ہے، معدہ جب ہضم کرنے کے لائق ہو جائے تو پھر مقوی غذا اتارتا ہے تاکہ اس کے اعصاب میں، اس کے دماغ میں قوت پیدا ہو جائے۔ اب یوں سمجھ لیجئے جس طرح کے ایک مریض کا معدہ خراب ہے، وہ تو سیدھی روٹی بھی کھائے گا تو جناب اس کو قے آ جائے گی، چہ جائے کہ وہ مقوی غذا کھانا شروع کر جائے، چہ جائے کہ وہ بادام اور یہ تمام چیزیں کھانا شروع کریں جو قوت مغزی کے لیے ایک بڑی راحت ہے، انسان کی پختگی، اور جس طرح کہ طبا نے لکھا کہ قلبی خفقان کو، یعنی بندے کے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک طبی مرض ہے یا نفسیاتی مرض ہے، وہاں پر یہ تمام چیزیں اس کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہیں کہ اس کے قلبی خفقان کو دور کرتی ہے، ذہن کو اس کی حاضر کرتی ہے، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، ذہن میں جو خیالی فسادات ہیں ان کو دور کرتی ہے، یعنی جسم کا نظام، اور وہ سارا نظام معدہ خراب کرتا ہے، لیکن حکیم ان تمام چیزوں کو پہلے نہیں داخل کرتا، پہلے مریض کے معدے کو درست کرتا ہے، جب معدہ اتنا مقوی ہو جائے کہ اس طاقتور شے کو ہضم کر سکے تو پھر تھوڑا تھوڑا ڈوز دے کر اس کے جسم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً یہی چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کھانا تو چاہتے ہیں مقوی غذا کہ فوراً تیار ہو جائے، لیکن ہمارے معدے کے اندر وجود تو ساختی نہیں ہے. اسی طرح جنت کا دخول، آخرت کا حصول، اس کا جذبہ تو ہم بہت زور سے رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اس خیال کو پکانا اور ہضم کرنے کے لیے یہ تمام تقاضے جو ایک علاج کے طور پر ہے اس سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک یہ خیالات نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم ایک لمحہ آگے نہیں چل سکتے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت مجد الحسانی علیہ رحمت کا بھی ایک قول پیش کیا تھا کہ اکبر کے سامنے جو انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اکبر نے اپنے دربار میں اپنے سامنے ایک ایسا دروازہ بنایا تھا کہ جب کوئی اس میں داخل ہوتا تو اس کو سر جھکا کر داخل ہونا پڑتا. وہ سر جھکا کر، یعنی اس کے سامنے، کہتے دل الہی کے سامنے جو ہے کہ وہ سر جھکایا جائے. لیکن ایک مرد حق جس نے اس کی تاریخ کے دائرے کو بدل دیا اور اکبر کی رعونت و فرعونت کو پیوند خاک کر دیا، وہ حضرت شیخ سرہندی علیہ رحمت تھے کہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے سر نہیں پہلے اپنا دایاں پاؤں داخل کیا تھا کہ یہ سر جو ہے یہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ اکبر یا وقت کے فرعون اور یزید اور قارون کے سامنے نہیں جھکتا، تیرے لیے تو میری جوتی ہے. اور آپ نے پہلا اپنا قدم داخل کیا، اس وقت لوگ ہنس رہے تھے کہ پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے چار مرید مغلیہ شہنشاہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. آپ نے فرمایا بال بیکا ہو یا نہ ہو میں تو اپنی تیاری کر رہا ہوں، مجھ سے سلطنت مغلیہ کا نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے مسند دی تھی، مرید دیے تھے، معتقد دیے تھے، محبین دیے تھے، اس کو تو ہماری طرف لے کر آ رہا تھا یا ڈر کر بیٹھ رہا تھا؟ کہ میں اکبر کو نہیں گرانا چاہتا، میں اپنے آپ کو خدا تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ وہ اصل فکر تھی جس سے گویا کہ مزاج درست ہوا، اور ایسا درست ہوا کہ پھر وہ تنہا شخص تھے. اقبال نے جگہ جگہ پر جو ان کی تعریفیں کی ہے، واہ واہ. پھر دنیا نے دیکھا کہ اکبر کو اپنا تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور ایک دو شخصیات اس وقت منصہ شہود پر آئی ہے جس نے ختم نبوت کے اس پیغام کے لیے گویا کہ ایسے کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یقیناً سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات نے اپنے فیض سے انہیں نوازا تھا. دو شخصیت بر صغیر کے اندر اس بڑے فتنے کا جو مقابلہ کیا، ایک تو حضرت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی علیہ رحمت تھے اور ایک حضرت شیخ سرہندی علیہ رحمت تھے، یا اعلی حضرت سے پہلے. کیونکہ اکبر نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اکبر نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اس لیے قارون کے راستے پر چلنے والے مالدار کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ مال خدا کا انعام ہوتا ہے، خدا کی جانب سے امانت ہوتی ہے، تیری کوئی ذاتی نسب کی حسب کی خوبی نہیں ہے کہ تجھے یہ مال دیا گیا ہے، یہ خدا نے تجھے جو دیا ہے یہ بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا یہ بھی امتحان ہے. کامیاب وہ ہے جو مال کی طرف توجہ نہ رکھے، خدا کے دیے ہوئے دستور اور اصول کی پابندی کرے اور اس طرف وہ چلے. حضرت عثمان غنی کے پاس اتنا مال تھا، انہوں نے اس دستور کی پابندی کی، اس لیے حضور کے قدموں میں آ گئے. ابو لہب، ابو جہل کے پاس مال تھا، انہوں نے اس مال کو اپنی ذاتی خوبی سمجھا، اس لیے حق ان کے آنکھوں کے سامنے، گویا کہ آنکھوں کے سامنے حق ان کے سامنے اجاگر نہ ہو سکا دیکھنے کے باوجود بھی. آج بھی ہماری ملت اور قوم کے اندر یہ مال کا بچڑا جو ہے وہ دلوں کے اندر موجود ہے. آج ہم اپنے صفوں کے اندر ایمانی حرارت کو تو محسوس کرتے ہیں، تمام معاملات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوششوں کو، اپنے رخ کو، اگر سیٹ سے زکات لے کر اس کے حرام اور اس کے ناجائز کام کی تائید کرنی ہے تو رزاق سیٹ ہے یا خدا کی ذات ہے، اس کو چھوڑو، کہیں اور کوششیں کرو نا. اللہ رب العالمین تمہاری اس سبیل میں صدق ہوگا تو وہاں سے بھی تمہاری رزق عطا فرما دے گا. یا مسجد میں بیٹھ کر سیٹوں کی دلالیاں کرنا اور ان کے لیے، اپنے لیے جناب جو ہے کہ ان سیٹوں کے لیے جو مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، جو نعرہ یا رسول اللہ سے چڑھتے ہیں، جو غوث اعظم کے پیغام سے چڑھتے ہیں، جو حضور کے ملا سے چڑھتے ہیں، وہ بدبخت ازلی بدبختوں کی تعریفیں کرنا اور پھر کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اس نادان نہیں، اس گمراہ شخص کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عشق نہیں ہے، یہ نفاق خالص ہے، یہ نفاق خالص ہے. الحمدللہ میں اس نصاب کی پیروی کرتا ہوں، اس لیے اس بات کو یہاں پر کھل کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ نفاق خالص ہے. اب تھوڑا مرحلہ میں آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے اور اس سلسلے کو میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کروں. تو یہ تمام طریق جو ہوتے ہیں یہ فکری تربیت کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ جب بیانات سنا کریں، آپ جب ذکر و اوزاف وظائف پڑھا کریں، تو فکر سب سے پہلے آخرت کی ہو، فکر سب سے پہلے موت کی ہو، آخرت کی ہو. اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنے مال کی ناپیداری کی ہو کہ یہ مضبوط نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، میری اصل منزل موت ہے اور آخرت ہے، اور موت میں کوئی شیٹ کی زکات کام نہیں آئے گی، موت کے وقت محمد رسول اللہ کام آئیں گے، قبر میں محمد رسول اللہ کام آئیں گے، اور وہ کام آنا جب ہوگا جب تربیت کے لیے نصاب آج سے تیار کر لیا ہوگا آپ نے، جب تربیت کے لیے نصاب آج سے تیار کر لیا ہوگا، امتحان کی گھڑی لگی ہوئی ہے، پرچے تقسیم ہو گئے، پانچ سوالات آپ کے سامنے آ گئے، اس کا کامیاب جواب دے دو، اور جوابات بھی بڑے آسان تھے اس کے، کوئی اتنا نہیں تھا، اب پانچ سوال کا پیپر سامنے رکھا ہوا ہے، اب آپ نے ترتیب دینا، تین گھنٹے کا ٹائم ہے، اس تین گھنٹے کے درمیان ممتحن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، آپ کو آزاد چھوڑ دے گا کہ تین گھنٹے کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا، اب صرف تمہارا کام ہے، اب صرف تمہارا کام ہے، تو اس تین گھنٹے میں اگر ایک طالب علم اپنی کوششوں کو اپنی محنتوں سے جواب مرتب کر گیا، جواب مرتب کر گیا، اور اس میں ایک چار تو اصولی سوال ہوتے ہیں جس کا جواب لازمی ہوتا ہے، ایک فروعی ہوتا ہے، ایک اس میں فروعی ہوتا ہے، کسی کے پانچ سوال ایک چھوڑ دو چار کا جواب دے دو پاس ہو جاؤ گے، چار کا جواب، ہاں پانچ کے پانچ کو زبردست کر دیا تو پھر ایک گریڈ بھی آ سکتے ہو اور اپنے آپ کو نکھار بھی سکتے ہو، تو یہ پورا دستور آپ اسلام میں دیکھیے گا کہ جہاں بنیادی اصول ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، فروع کی بھی حدود رکھ دی گئی ہے، ہاں اس میں کوتاہی ہو گئی تو یہ چار سوالات کے جوابات درست ہو گئے، تو یہ درستگی جو ہے اس کی کوتاہی کو پورا کر دے گی اور تمہارے لیے کامیابی ہو جائے گی، لیکن اس میں کوتاہی ہو گئی اور جو غیر لازمی سوال تھا اس کو بھرپور انداز میں لکھ دیا، تو عقل مند آدمی بھی جاتا ہے کہ یہ غیر لازمی سوال لازمی سوال کا درجہ نہیں لے سکتا ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ان اصولی حضور کی ناموس کے سامنے، رب کریم کی ناموس و عزت کے سامنے، دین کی سربلندی، اور جب حق اور باطل آپس میں ٹکرا جائیں، تیسرا سوال، رب، پہلا سوال رب کی عزت و ناموس، اس کے حبیب کی عزت و ناموس، تیسرا سوال کہ جب حق اور باطل ٹکرا جائیں اس وقت باطل کی رونائیاں، اس کی شہرت، اس کا دبدبا، اس کی فراوانی، اس کا عروج، اس کا غلبہ، اور اس کی تمام چیزوں کو قطعاً ملحوظ خاطر نہ لایا جائے، حق بظاہر ایک بجھتا ہوا دیے کے مانند تمتماتی ہوئی لاؤ تک کیوں نہ ہو، تو نہ آپ نے اس آگ کے شعلوں کو دیکھنا ہے کہ وہ بھڑکی ہوئی ہے، نہ یہ تمتماتی ہوئی لاؤ کو دیکھنا ہے جو قریب بجھ جائے گی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حق یہ ہے، چاہیے کسی بھی صورت میں ہو، خدا وہ ہے جو قطرے سے دریا پیدا کر دیتا ہے، اور خدا وہ ہے جو دریا کو خشک کرے تو پھر قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، تو یہ تیسرا سوال ہے کہ جناب اس میں آپ حق کی طرف آ گئے، حق کی بالادستی کو آپ نے لے لی، چوتھا سوال اس کے اندر یہ ہو گیا کہ اب حق ہے کیا چیز، بلیک بورڈ پر حق لکھ دیں گے آپ کہ وہ حق ہو جائے گا، یہ جھنڈے پر حق لکھ دیا آپ نے تو وہ حق ہو جائے گا، نہ کسی نے اپنا نام حق نواز رکھ دیا تو کیا نواز وہ عقیدہ کچھ بھی ہو تو جناب وہ حق نواز ہو جائے گا، ایسا کچھ چلے گا سلسلہ نہیں، اب حق کی، اور جس طرح کے پہلا سوال جو تھا اللہ کی محبت و ناموس کیسی ہے، تو دوسرا سوال آ گیا تم رسول کی ناموس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اب رسول کی ناموس کیا ہوگی، کہ حق کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ تیسرا سوال آ گیا، اب حق کیا ہے، تو اس کے سامنے ساری چیزیں آ گئی کہ یہ رسول کی ذات ہے، یہ اسلام کی محبت ہے، اس کے سامنے جو تمہارے تعلقات والے لوگ ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا، اب یہ ساری چیزیں جو قرآن نے ذکر کی سورۃ توبہ میں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا جمع کیا ہوا تجارت کا مال، تمہارا وہ پراپرٹی بینک بیلنس جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، اس کی محبت ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ، یہ ساری چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، تمہاری برادری، تمہارا مال، اور پلس تمہارا وہ تجارت کا مال جو تم نے پہلے بڑے اچھے مول میں کما لیا ہے اور بڑی بہترین تم نے اس سے پراپرٹی اور اپنے آپ کو مستقبل کی،
پلاننگ کے تحت مضبوط کر لیا ہے. وہ تجارت ان تخشون کسادہا، وہ تجارت کا مال جس کے ضائع ہونے کا خوف تمہارے دل کو گھیرے رکھتا ہے. کس طرح کریدا گیا دیکھے حق کو، کہا کہ یہ برہمنوں کا مذہب نہیں ہے کہ پھر ظاہری لپٹے رہو اندر سے کچھ رہو. اب یہ جو اندر کی چیز تھی نا جو فساد پیدا کرتی تھی حق کے سامنے سب کو، یہ اعلی حضرت نے نہیں یہ قرآن نے پیش کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو نکال کر گویا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. وہ تجارت ان تخشون کسادہا، یہ تجارت کا مال جو تمہیں ضائع ہونے کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے، احب الیکم، اس کے سامنے یہ تمہیں محبوب ہو جائیں بہت زیادہ. کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے. یہ ساری چیزیں تمہیں بہت زیادہ پیاری ہو گئیں اللہ سے، رسول سے، اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے. فرمایا بس اس پر تم مست رہو، اگر اس پر ہو تو رہو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اور انتظار کرو کہ خدا کا عذاب تم پر کب آتا ہے. یہ باپ تمہارے لیے کب وبال جان بنتا ہے، یہ بیٹا تمہارے لیے کب وبال جان بنتا ہے، یہ بھائی تمہارے لیے کب وبال جان بنتا ہے، یہ تمہاری بیوی تمہاری حیا اور عزت کی تمام ڈوروں کو کب تار تار کرتی ہے، یہ تجارت کا مال تمہارے لیے کب اژدہا سانپ بنتا ہے. انتظار کرو. اور اللہ نے بڑے غضب کے ساتھ ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے فاسقوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے. یہ وہ حق کے ساتھ، لیکن آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ نہیں مولا یہ حق تو نے ہی تو دیا ہے. اللہ نے تو جواب آتا ہے کہ یہ حق باپ کا احترام، بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت، مال سے محبت، حلال کمائے کا حصول، حلال مال جو جمع ہو جائے اس کو پراپرٹی بنانا، کیا یہ حرام ہے مولا؟ نہیں، کوئی حرام نہیں. باپ کا احترام کا ہم نے حکم دیا ہے، بیٹے پر شفقت کا حکم ہم نے دیا ہے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہم نے دیا ہے، تجارت کے لیے کوشا ہونے کا حکم ہم نے دیا ہے، رزق حلال کے ذریعے اگر تم مکانات بناتے ہو، پراپرٹی بناتے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو، زکات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، اس کا حکم ہم نے دیا ہے، تو مولا پھر یہ عذاب کو باعث کیسے بنے گی؟ فرمائیے وہ حق ہے جو ثانوی حق ہے، پہلے تم ہمارے بندے ہو پھر اپنے باپ کے بیٹے ہو، پہلے تم ہمارے بندے ہو پھر تم کسی بیٹے کے باپ ہو، پہلے تم ہمارے بندے ہو پھر کسی عورت کے شوہر ہو، پہلے تم ہمارے بندے ہو پھر کسی تجارت کے مالک ہو، پہلے تم ہمارے ہو. حقوق اللہ کہہ کر، حقوق العباد کہہ کر کہیں بے اعتدالی میں مت چلے جانا. یہ حقوق العباد اور یہ ماں باپ، ان تمام کی سنگت اور محبت جو عباد کے حقوق ہیں، یہ جب اللہ کی بارگ مقبول ہوں گے کہ جب تم نے پہلے حقوق اللہ کی باغڈور کو سنبھال رکھا ہوگا. یہ اعتدال کی راہ ہے کہ حقوق اللہ کی باغڈور کو سنبھال رکھا ہوگا، حقوق اللہ کی باغڈور کو سنبھال رکھا ہوگا. اور صحابہ اکرام کو یہ مفہوم سمجھ میں آیا، یہ تو قرآن کا حکم تھا جو واضح ہو گیا کہ پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ نبی کیونکہ ذات کے اعتبار سے فرق ہے، حکم کے اعتبار سے ایک ہی ہے، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس کے بعد پھر سارے حق ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے حق کو پامال کرے تو پھر نیچے کے کسی کی بھی حق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کا حق، ابھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حق کا کیا مطلب ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حق کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا دین ہے، اور دین کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کی علامات ہیں. اب جی دین کی علامات اور دین کے حقوق جو ہے، دراصل یہ حقوق اللہ ہیں، اور دین کی علامات کے اندر، دین کی شعار کے اندر چند چیزیں بنتی ہے. پہلے تو نبی کی ذات بنتی ہے، یعنی نبی کی ذات جو ہے وہ دین کی سب سے بڑی علامت ہے، قرآن جو ہے وہ دین کی سب سے بڑی علامت ہے، قرآن جو ہے وہ دین کی سب سے بڑی علامت ہے، نماز جو ہے وہ دین کی سب سے بڑی علامت ہے، اور اس کے بعد مساجد جو ہے وہ دین کی سب سے بڑی علامت ہے. شاہ ولی اللہ نے ان تمام چیزوں کو شاعر اللہ کے اندر گویا کہ جمع فرمایا ہے. اب نماز کے زمرے کے اندر ساری عبادتیں آ جاتی ہے. اب لازم ان تمام چیزوں کا کیا ہوا کہ جب چاروں کے چاروں چیزیں دین کی علامت کہلائی، چاروں کے چاروں چیزیں دین کی علامت کہلائی، شعار کہلائی، تو قرآن پھر گویا ہوا کہ جو شعار ہوتا ہے دین کا، تو اس کے بارے میں تمہارے لیے، یعنی ہم حقوق اللہ کو لینا چاہ رہے ہیں، حقوق اللہ آ گئے شعار کے اندر، کہ حقوق اللہ کیا ہے؟ فرمایا جو ہماری نشانیاں ہیں، یہی حقوق اللہ ہے، اس کی پاسداری کرنا حقوق اللہ ہے، وہ شعار میں آ گیا. اب شعار علامات جو دین کی ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے؟ تو کسی مولوی مفسر نے نہیں کہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تمہارے لیے یہ حکم اب لازم ہو گیا ہے کہ جن کی دین کی جو بھی شعار ہے اس پر تمہیں قط مرنا ہے اور اپنی آخری حد تک جا کر اس کا احترام اس کا ادب تمہیں بجا لانا ہے، اس کا ادب اور اس کا احترام تمہیں بجا لانا ہے۔ اب یہاں سے میں اختتامی جملے کی طرف چلتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ دین کے حقوق اللہ کا مطلب شعار ہے، حقوق اللہ کا مطلب شعار ہے، ان شعار کی اصل تعظیم اور احترام جو ہے یہ حقوق اللہ ہے، اس کے بعد ماں باپ ہیں، بیٹا ہے، گھر ہے، پراپرٹیاں ہیں، تجارت کے معاملات، یہ بات کی چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اگر کوئی ماں باپ اور ان چیزوں میں کوتاہی کر گیا اور اس میں مضبوط رہا، اس میں مضبوط رہا اور اس حق کو بھی مانتا رہا کہ جو ماں باپ کے ہیں، لیکن اس سے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا لیکن نیت کی صداقت کی وجہ سے حقوق اللہ کے کام ہو گئے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ یا اس کے رشتے دار یا اس کے متعلقین میدان محشر میں اسے پکڑیں گے تو خدا کی ذات خود آڑے آئے گی، فرمایا جائے گا کہ میری وجہ سے معاف کر دو اس کو، میری وجہ سے معاف کر دو اس کو، وہ کہیں گے مولا ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا فرشتوں سے کہ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا دیا گیا، کہا یہ جنت لیتے ہو یا اس بندے کو جہنم میں پھینکنا ہے، کہا مولا اس بندے سے ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو جنت چاہیے، تو اللہ رب العالمین یہ دے کر اپنے اس بندے کو چھڑا لے گا جس کی نیت صادق تھی حقوق اللہ کے لیے بھی حقوق العباد کے لیے بھی، صادق دونوں کے لیے تھی، لیکن وہ اس کے لیے کٹھن مرحلہ ایسا آ گیا کہ جناب جب وہ صحیح تربیت نہ پا سکا یا صحیح ماحول نہ مل سکا اور وہ ڈس بیلنس ہوا حقوق العباد میں، لیکن حقوق اللہ کے حق کو اس نے ادا کیا، تو یہ تلافی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں احادیث موجود ہے کہ کل قیامت کے دن رب کریم کی ذات اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی، کھڑے ہونا یہ تمام بظاہر الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، کہ اس کے سامنے موجود ہوگی اور کہے گی کہ تو یہ چیز لے لے اور ہمارے بندے کو معاف کر دے۔ جس طرح کے مجاہد کی بات ہے، جہاں قرضہ جو ہے وہ مجاہد پر بھی معاف نہیں ہے، قرضہ جو ہے وہ شہید پر بھی معاف نہیں ہے، لیکن شہید اگر اللہ کی رضا کے لیے جان دے دیتا ہے، اور یہ رضا کا گوشہ ایک لمحے کے لیے آتا ہے، اس لیے میرے دوستو یاد رکھو جب نیکی کا جذبہ آ جائے تو کر گزرنا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ شہادت، جذبہ، ایثار، قوت یہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ نے جھٹکے سے کر دیا تو دوسرے دن یہ دو منٹ کے لیے آئے گا، پھر کر گیا تو پھر تیسرے دن پانچ منٹ کے لیے آئے گا، پھر آپ کر گزرے تو پھر اس کے معیار بڑھتے چلے جائے گی، اور آپ نے ہر صدائے حق کے جذبے پر لبیک کہا تو آپ کی زندگی پھر وہ ہو جائے گی جو قرآن کہتا ہے شدہ الکفار رحماء بینہم، جو صحابہ کی زندگی بن گئی نا شدہ الکفار، یہ ایک جھٹکے میں نہیں بنی کہ کفار پر شدید تھے، وہ ہر پیغام حق پر لبیک کہتے تھے، ایک دفتن دائیہ آیا کہ یہ کرو تو بانٹ دیا، دوسرے دن پھر بار بار آنے لگا، پھر وہ بار بار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی، اور اب ان کی زندگی میں کوئی لمحہ دنیا کی فساد کا نہیں آیا بلکہ سراسر آیا تو حق کا پیغام ہی آیا۔ یہ جو اولیاء کو کہا جاتا ہے نا کہ اولیاء معصوم نہیں محفوظ ہیں، اس چکر کو اور اس حقیقت کو بھی ذرا یہاں سمجھیے کہ دنیا کا خیال جب دل میں آ جائے تو بندہ وبالی بن جاتا ہے، اور حق کا خیال آ جائے، دیکھو گناہوں سے ہم بھی محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء اپنی پوری زندگی میں ہو جاتے ہیں، ہم بھی کچھ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حرام کام ہو تو آپ دیکھنا پسند کریں گے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اتنی دیر کے لیے آپ بھی محفوظ ہوئے نا گناہوں سے، اتنی دیر کے لیے آپ بھی محفوظ ہوئے نا گناہوں سے۔ بس یہی چیز ہے کہ جب اولیاء کے دل پر حق کا داعیہ اور حق کا پیغام آتا ہے کہ کرو تو وہ کر گزرتے ہیں، تو چھوڑا سے جو دورانیہ وہ بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ہر صدائے حق پر لبیک کہتے ہیں اور ہر صدائے حق پر رب کی رضا کے لبیک کہتے ہیں، یہ تکرار 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 ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ ان کی پوری زندگی کو گھیر لیتی ہے، اب ان کی زندگی میں دنیا کا خیال آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو حقیق خیال آتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ہے وہ چیز اصل میں کہ جب نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو اس کو کر گزرو، اور اگر اس کا الٹ کیا ہم نے، اس کو بھی سن لیجیے آپ، میں صرف یہ سرسری گفتگو کر رہا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ ہر بات پر ایک حدیث پڑھوں آپ کے سامنے میں، ہاں اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کوئی بات اگر آپ کے مزاج کی نہیں ہے تو آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاصہ اس وقت میرے ذہن میں موجود ہے، جس کی مثالیں میرے ذہن میں اللہ عطا فرما رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مثالیں بن رہی ہیں وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس مثالوں کے پیچھے اصل وہ مواد موجود ہے جس سے مترشح ہو کر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر نیکی کا داعی آیا، یہ بندہ جہاد کیسے کر لیتا ہے، یہ ماں باپ کی قربانی دین کے لیے کیسے دے دیتا ہے، یہ سب کچھ لٹا کر احمد سرندی علیہ رحمت اکبر کے سامنے کھڑے کیسے ہو گئے؟ یہ کیا چیز تھی؟ وہ فرشتے تھے، وہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گئے. وہ کیا فکر تھی جو ان کے قدموں میں فرشتے پھر اپنے گویا کے پر بچھاتے ہیں؟ وہ کیا فکر تھی؟ بس وہ یہی فکر تھی کہ نیکی کا جذبہ جب آئے کر گزرو. اگلا آپ کے سامنے ناجائز بات کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ناجائز بات ہے، غلط بات ہے، ایک درجہ تو یہ اٹھ کر چلے جائیں، یہ تو بہت ضعیف درجہ ہے، اس میں بندہ باہر ہی نکل سکتا ہے، آتا بہت کم ہے، کیونکہ ایمان کا آخری درجہ ہے. آخری درجہ یہ کہ دل میں برا مانو، تو دل میں برا ماننے کے بعد چوتھا درجہ کچھ نہیں ہے، تو یہاں سے دھکا لگا تو سیدھا نیچے گیا. تین درجے نا، کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے بولو، کس طرح دل میں برا مانو. تو ہاتھ سے روکو یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ وقت کے حاکم کا منصب ہے. ہمارے منصب دو رہ جاتے ہیں، زبان سے بولو یا دل میں برا مانو. تو دل میں برا ماننے میں خطرہ ہے کچھ، لیکن زبان سے بولنے میں امن ضرور ہے. اس لیے اگر اوپر سے دھکا لگا تو تیسرے پر تو آتا ہی ہے، یعنی جذبے میں اگر کمی آئی، پختگی نہ آئی، تو کبھی بول نہ سکا تو دل میں برا مانا. جس نے لازم کر دیا پانجو کرو بھائی بس ٹھیک ہے دل میں ہی برا ماننا ہے، تو اس کو نیچے دھکا بہت جلدی لگ سکتا ہے، نیچے دھکا بہت جلدی. تیسرے کو اوپر جانے کے لیے بھی تھوڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اور نیچے دھکے اور اس شخص سے باہر نکلنے بھی گویا کہ ضرورت اس کو بہت جلدی ہو سکتی ہے، لیکن جو درمیان میں اٹا رہتا ہے وہ دس دفعہ زبان سے بولے، ایک دفعہ برا مان لے دل سے، تو اس کے لیے خطرہ باقی نہیں رہتا، خطرہ باقی. یہ فکری بات ہے. یہ جو بزرگان دین جو دشمنوں کے سامنے اور خدا کے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کے دشمن کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے نفس کے دشمن کو خاطر میں نہیں لاتے. حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، ایک ٹھوکر لگ گئی، اگلے نے بڑے گندے جملے کہے، اسے نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر ہے، وہ جملے میں نہیں ذکر کرتا، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا بڑے بےہدا جملے کہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر ہے تو رونے لگا. وہ کہنے لگا حضور مجھے معاف کریں. ظاہر سی بات ہو جاتا ہے کبھی ایسا، آپ جا رہے ہیں دھکا لگ گیا، اگلا اتنا صبر والا نہیں تھا، اس نے کہہ دیا اندھے تو نہیں مولانا. اور اس کو کیا پتا کہ آپ پیر صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ کون ہیں؟ اس نے اپنے جذبات میں کہہ دیا، جب پتا چلا تو معافی مانگے گا کہ یار اس سے غلطی ہو گئی، بس میں کچھ چوٹ مجھے لگ گئی، میں اعتدال پر نہ رہ سکا. تو حضرت عمر سے اس کی ٹکر ہوئی اور اس نے دو جملے کس دیے. جب دو جملے اس نے کہہ دیے تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا تو گھبرا گیا، کہ لگا کہ حضور مجھے معاف فرمائے. فرمایا نہیں، تو میرا بھائی ہے، تو میرے نفس کا مسئلہ ہے. لیکن وہی عمر اگر کوئی اسلام کی طرف ترچی آنکھوں سے دیکھے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں. وہاں گالی دے تو کچھ نہیں کہتے، یہاں صرف دیکھے تو آنکھیں نکال دیتے. یہ وہ چیز ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اگر نہیں پیدا ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر ہم کیسے چلیں گے؟ وہ کون سا نقش قدم ہے ان کا کہ جو ہم چلیں؟ اسی لیے نماز ہی ہے، اور نماز ہے تو نماز کی اصل کیفیت جو ان سے لینی ہے. اگر وہ کیفیات ہم میں نہیں نکل سکتی تھی اور صحابہ کے نقش قدم پر ہم نہیں چل سکتے تھے، وہ جذبات، وہ خیالات، وہ اخلاص جو باطن کی صفت ہے، اس طرح کے جذبات ہم نہیں پیدا کر سکتے تھے، اس طرح کا کمال تو نہیں پیدا کر سکتے، لیکن جذبے کو سرے سے نہیں پیدا کر سکتے تھے، تو اللہ نے پھر ہمیں کیوں اس کا پابند کیا ہے کہ تم نے صراط الذین انعمت علیہم، ان نیک لوگوں کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ کیوں پابند کیا؟ پتا چلا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم جب رات رات بیٹھ کر اپنی تجوریوں کا پیرا دے سکتے ہیں، تو رات رات بیٹھ کر دل میں شیطان نہ گھس جائے اس پر بھی پیرا دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں گویا کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے اور سود مند ہے. میں نے پہلے کی آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ اگر نیکی کا داعیہ دل میں آ جائے، یہ بہت بنیادی فکر ہے میرے دوستو، اس کو میں بھی کوشش کروں گا کہ نہیں بھولوں، آپ بھی مت بھولیے گا. یہ بزرگوں کی نصیحت ہے جو آپ کو سننے کا شرف مل رہا ہے، مجھے بولنے کا شرف مل رہا ہے. نیکی کا داعیہ اگر دل میں آ جائے تو اس کو کر گزرنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق، وہ تو ایسے مخلصین اور واصلین ہیں کہ جن کا نام لینے سے ہمارے دل سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ہمارے اندر روحانیت آ جاتی ہے. تو یہ حضرت امام جعفر صادق سارے سلسلے انہی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں.
لیکن آپ غسل فرما رہے ہیں اور غسل فرماتے ہوئے اندر سے آواز دیتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں وہ میری فلانی چادر جو ہے نا وہ فقیر آ گیا اس کو دے دے، وہ فلانی چادر جو ہے فقیر کو دے دے جلدی سے. آپ جب غسل کر کے باہر نکلے تو غلام نے کہا کہ حضور آپ باہر نکل کے بھی تو کہہ سکتے تھے. فرما نیکی کا دائیا مجھے اسی صورت میں آ گیا تھا، یعنی میں غسل خانے میں تھا اور نیکی کا خیال زبردست انداز میں آیا، اور اتنے زبردست انداز میں آیا کہ اس کی مٹھاس میں اپنی زبان پر محسوس کر رہا تھا، اللہ کی محبت کی مٹھاس میں زبان پر محسوس کر رہا تھا. آپ ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، فرمایا اگر میں باہر نکلتا تو جذبہ تو رہتا لیکن شاید جوش اتنا نہ ہوتا، اور جتنے جوش کے جذبے کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کی نیکی کا پھر اجر بھی نہ تم گن سکتے ہو، اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بے حساب. تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ دیکھیں امام جعفر صادق کہ آپ غسل فرما رہے اور وہاں پر تیزی سے خدا کی رضا کا خیال آیا، تو آپ نے فوراً غلام سے کہا کہ وہ چادر جو ہے وہ صدقہ کر دے. تو فرمایا اگر میں باہر نکل جاتا تو خیال تو میرے دل میں رہتا لیکن اگر اس میں کمی آ جاتی تو جس جذبے سے میں نے اس کی چاشنی اور حلاوت کو اپنی زبان پر محسوس کیا ہے وہ مجھے نہ ملتی. یہ ہے وہ چیز، یہ ہے محاذوہ، یہ ہے وہ چوکیداری، یہ ہے وہ محافظت جو شیطان کے لیے کرنی ہے، یہ ہے وہ محاذبے کی فکر جو شیطان کے لیے کرنی ہے. یعنی اگر خیال، اور اس میں بزرگوں نے لکھا نا، حضرت امام غزالی نے بھی لکھا منہاج العابدین کے اندر، عیار العلوم میں بھی کئی اشارات ہیں کہ اگر خیال آیا، خیال آیا تو آپ لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں جو صوفیہ کرتے ہیں. کہاں سے آیا، کہاں سے آیا یہ خیال، کہاں سے آیا، کیوں آیا، میں کہاں گیا تھا، میں کہاں بیٹھا تھا، اب اس کی فکر کی طرف رکھتے ہیں. میں نے کیا حرکت کی تھی کہ جس کی وجہ سے خیال آج مجھے آ رہا ہے، اور جہاں پر دل ان کا جم جاتا اس عادت کو چھوڑ دیتے، اس عادت کو چھوڑتے. تو اب جو برا خیال ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب جو نیکی کا خیال ہے اس میں بڑھ بڑھ کر فیصلہ کر رہے تھے، تو یہاں سے برائی کی قوت پست ہونے لگی. کیونکہ محاذبہ کیا، لاٹھی لے کر چور کو دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے چور، اس کا پہرا دیا اور آنے والے کا دروازہ کھلا رکھا. جو نیکی کی بات، اب یہ برائی کے خیال پستی کی طرف چلا گیا، نیکی خیال اوپر چلا گیا، تو نیکی کا غلبہ آنے میں جب فراوانی ہو گئی اور برائی رائے برابر نہیں رہی تو اس کو محفوظ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے آپ؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اولیاء محفوظ ہو گئے ہیں، اسی کو تو آپ کہتے ہیں نا. نبیوں کے لیے تو وہاں چور کا گزر ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے. تو نبیوں کا تو یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، ہاں اولیاء کا ہوگا، ہاں نبیوں کی طرح کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن نبیوں کی تعلیم کو لے کر، ان کی فکر کو لے کر، اور انہوں نے شیطان اور نفس کے مقابلے کے لیے جو مواد فراہم کیا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لا کر، ہم مکمل طور پر تو گناہ سے نہیں بچ سکتے لیکن ہاں گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. نبیوں کے لیے کہ جن سے ہو بھی نہیں سکتا، جن سے ہو بھی نہیں سکتا، جو سراسر تجرد بارگاہ الہی میں اس قدر ہوتے ہیں، انوار جمال خداوندی میں اس قدر گویا کہ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے انوار کی بارشیں وہاں پر اتنی اترتی ہے کہ وہاں پر خلق کا ایک فرد ان 700 پردے کے قریب ہی جائے تو جل جائے، تو شیطان وہاں کا گزر سکتا ہے. شیطان تو قریب آ کر بھڑکائے گا، تو انبیاء کے قریب تو شیطان آ ہی نہیں سکتا، انبیاء کے سر پر شیطان آ ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جو آخری بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ نیکی کا دائیا آپ نے بھڑکایا تو محفوظیت کی طرف چلے گئے، لیکن نیکی کا خیال آیا کہ یار دیکھو یہ کام ٹھیک ہوا ہے، کام ٹھیک ہوا ہے، حق کام ہوا ہے، لیکن آپ ایک دوست کہہ رہے ہیں یار اس کی ضرورت کیا تھی، یار اس کی ضرورت کیا تھی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام ٹھیک ہوا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے ہوا ہے، یہ نیکی کا خیال آپ کے دل میں آ گیا. اس وقت اگر آپ یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ لمحوں نے خطا کی اور برسوں نے سزا پائی. یہ بہت بنیادی انسان کے زندگی کا منشور ہے کہ لمحے خطا کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، لمحے خطا کرتے ہیں اور برسہ برس اس کی سزا کے اندر انسان پڑا رہتا ہے، اور لمحے وفا کر جاتے ہیں تو برسہ برس انسان بادشاہی کرتا ہے. ایک لمحہ وفا کر گیا تو برسہ برس انسان جو ہے وہ بادشاہی کرتا ہے. یہ حق کے لیے ہے، حق کہنے کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے. اگر اگلا آپ کو دین سے متنفر کر رہا ہے اور ایک شخص حق کی بات کر رہا ہے، تو پھر اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ جناب یہ ہے تو حق، اللہ نے سب کو سوجھ بوجھ دی ہے نا،
ہے تو مثال کے طور پر ایک میں بات کروں آپ کے سامنے، اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، دو شیطان پیچھے کی زمین خراب کرنا چاہتے ہیں اور مسجد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پکے بدبودار وہابی ہیں، پکے بدبودار وہابی، خدا اپنے حبیب کے صدقے ان کا بیڑا غرق فرمائے. کچھ لوگ ہم سے کہنے لگے آپ نے یہاں پر بددعائیں فرمائی ہے. میں نے کہا سورۃ تبت یدا تمہارے ابا کے لیے نازل ہوئی تھی، سورۃ تبت یدا جو اتری تھی وہ نبی کے گستاخ کے لیے تو اتری تھی، کس کے لیے اتری تھی؟ نبی کے گستاخ کے لیے اتری. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، یہ نبی کی جانب سے منافقین کے لیے دشمنان رسول کے دعائے ضرر نہیں تو اور کیا ہے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو وہابیوں کے کوئی نظریات کے اللہ اور اس کے رسول کے کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ میں صرف ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اس دن ایک وہ جو ہم نے جلسہ کیا تھا وہ مجھے کوئی کہنا کہ جی کرائے کے لوگ لے کر آئے تھے. میں نے کہا کھیتوں میں جب خنزیر گھس جاتا ہے تو کرائے کے لوگ ہی ڈنڈا مار کے اس کو بھگاتے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کا سواگت نیک لوگ کرتے ہیں، بازاری لوگوں کے لیے پھر کرایہ داری رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی پھینٹی ایسی لگے کہ آئندہ وہ بازاری سمجھے کہ ہاں 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 یہ پھر سامنے نہ آئے. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے، یہ قرآن سامنے موجود ہے کہ اس میں کسی مسلمان کے نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ دخل جو ہے مسجد کا ہے، اور مسجد ماں باپ سے بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا آپ کے سامنے. مسجد برادری اور زبان سے بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے، مسجد ہر قسم کے دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے. اب فرق کرنا ہے کہ سیٹوں کی زکات کا حق ادا کرنا ہے یا اللہ نے جو ایمان دیا اس کا حق ادا کرنا ہے، اب یہ آپ نے خود فرق کرنا ہے اور معاملہ کرنا ہے. تو کہا جی تو کرائے کے لوگ لائے گئے، میں نے کہا جو خدا کے گھر میں ہاتھ ڈالنے سے آسرا نہ کرے ان سے بڑا بازاری کون ہوگا؟ ان سے بڑا بازاری کوئی ہوگا کہ جو خدا کے گھر میں داخل ہو کر یہاں پر لیڈیز جم بنانے کی کوشش کریں اور عورتوں کو لا کر یہاں پر بسانے کی کوشش کریں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ جناب ان سے بڑا بازاری کون ہوگا؟ تو اگر وہ بازاری ثابت ہوئے تو الحمدللہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بکے ہوئے بے شمار گویا کے کرائے والے موجود ہیں جو بک چکے ہیں اور اپنا کرایہ ادا کر رہے ہیں. وہ کوئی یہاں سے بھی آئے گا، پھر کوئی وہاں سے بھی آئے گا، اور کوئی وہاں سے بھی آئے گا. اس لیے کہ جب جنگل کے یہ کھیت کے اندر کھیت ہری بھری کھیت کو تباہ کرنے کے لیے جب خنزیر داخل ہو جاتے ہیں، کتے داخل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر جو مالک ممد و ناصر ہوتا ہے اس باغ کا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب کیا کیا جائے، وہ ادھر بھی آواز لگاتا ہے، ادھر بھی آواز لگاتا ہے، اور جو چمن اور گلستان اور جو بوستان کی خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس خنزیر کو اور اس کتے کو اس فضل سے بھگاتے ہیں، اس کتے کو اس فضل سے بھگاتے ہیں. تو اہل ایمان کے لیے، کیونکہ مسجد کی مثال ایسی آئی ہے کہ مسجد جو ہے قیامت کے دن باغات کی طرح ہوں گے نا، جس میں اس کے نمازی اس میں آ کر بیٹھیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد قیامت کے دن، مسجد قیامت کے دن ایک کشتی کے مانند ہوگی جس میں اس کے نمازی سوار ہو جائیں گے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے جب یہ مسجد کشتی بنے گی تمہیں چڑھنے دے گی اپنے اوپر کہ نہیں چڑھنے دے گی؟ اس لیے کہ جو اس میں سوراخ کر کے اس کے اندر سوراخ کر کے اس کو غرق کرنے کے چکر میں ہوگا، تو کیا یہ مسجد جب کشتی کی صورت اختیار کر جائے گی تو یہ اگلے کو بیٹھنے دے گی یا اسے بھگائے گی؟ تو بس یہ کوشش کرنا ہے. نمازیں تو اس میں پڑھنی ہے، لیکن نماز خدا کے پاس کب پہنچے گی؟ جب یہ نماز اس مسجد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اور جب یہ مسجد پہنچے گی تو جب مسجد سے پہلے ہی حسن و جمال اور صحیح اعتقادی کے انوار نکل رہے ہوں گے تو پھر نمازوں کا حساب نہیں ہوگا، کہا جائے گا جو سوار ہے ان کو راستہ کھول دو، سیدھا ادھر جائیں گے. کیونکہ ہر چیز اپنے ذریعے کے ساتھ ہوا کرتی ہے، ہر چیز اپنے ذریعے کے ساتھ ہوا کرتی ہے. میں صرف ایک بات یہاں پر آخر میں جو ہے کہ وہ یاد کرنا چاہتا ہوں سننے کے اعتبار سے، میں نے اس لیے پہلے پوری تمہید باندھی آپ کے سامنے، حق کے اعتبار سے، تحفظ کے اعتبار سے، نیکی کے جذبے کے اعتبار سے. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب یہ جذباتی فیصلہ ہے، میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، تمام معاملات. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے. تو یہ لعنت کیا لٹکی ہوئی پتنگ کی طرح آئے گی؟ مجھے ذرا یہ بتائیے، جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو کوئی کیا تکلیف دے گا؟ اس کا مطلب جو رسول کا دل دکھاتے ہیں، جو رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے. دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر. مجھے بتائیے یہ لعنت بدعا کی صورت میں نہیں ہوگی تو کس صورت میں ہوگی؟ یہ لعنت جو ہے کہ جو کیونکہ قرآن نے لعنت کا لفظ استعمال کیا معذرت کے ساتھ, یہ قرآن کے الفاظ ہے, میں کسی سے ڈروں گا نہیں اور نہ آپ نے کسی سے ڈرنا ہے, یہ قرآن یہ الفاظ قرآن کے نام سے قرآن کے الفاظ ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا, اور ہم کی ضمیر ایک پر نہیں سب کو کہا کہ جو سب کو اس لیے کہا کہ جو دل دکھا رہا ہے اور جو دل دکھانے والے کے کاندھے دبا رہا ہے, مسجدوں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہا ہے, ان کی دلالی کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر تو ہے ان پر تو ہے لیکن جو ان کی خوشامدی ہے. یہ ہم کی ضمیر اس لیے لائے گی, مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں آپ, یہ ہم کی ضمیر اس لیے لائے گی کہ اصل بھی اور معاون بھی, اصل بھی اور محبین بھی. اور اس لیے حضور نے فرمایا المرء ما من حبا, قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا تھا. آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں غور سے سنو, مظفر شاہ یا یہ سنی تمہیں اپنی محبت کی دعوت نہیں دے رہے, تمہیں مسجد کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں, تمہیں میلاد سے محبت کی دعوت دے رہے ہیں, تمہیں اس موئے مبارک شریف کی حرمت اور اس کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں, تمہیں اولیاء کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں, اور تمہیں اس سچے نظریے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آج تو زکات کھا رہا ہے لیکن تیرا باپ تو کٹر سنی گزرا ہے جس نے اس مسجدوں کو بچانے کے لیے پہلی صف میں آیا ہے, تو ہم تو تجھے تیرے باپ کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں, لیکن اگر تو اس سے منحرف ہوتا ہے اور اس سے ہٹ جاتا ہے تو پھر حدیث پاک میں آیا المرء ما من حبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ہوگا. آج فیصلہ کر لے, واضح ہو جائے, یہاں یہ بھی قرآن اٹھاتے تو بھی قرآن اٹھا, یہ مسجد کا صحن ہے, اس سے بہترین جگہ دعا کی کیا ہوگی؟ دعا کر کے خدا تجھے ان سیٹوں کے ساتھ رکھے. اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مسجد کے تحفظ اور مسجد کی محبت اور یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ رکھے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تیرے اندر جرت نہیں ہے کہ تو یہ کہہ سکے گا, لیکن الحمدللہ ہمارا سینہ صاف ہے اس لیے ہم کہے گزر رہے ہیں. تو ابھی داما ڈول ہے کہ کہوں کہ نہیں کہوں, تیرا دل اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ صدیق نہیں ہے. میں جانتا ہوں دوست تجھے, تیرا دل اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی کشتی میں نہ بیٹھ جو ہچکولے لے رہی ہو کہ کبھی ادھر ڈوب رہی ہو کبھی ادھر ڈوب رہی ہو. آ کشتی غوثیہ میں بیٹھ جا جو تجھے لے جا کر سلامتی کے ساتھ تجھے کنارے تک پہنچا دے. اور ایک بات آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے, اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے جو میں نے اس تقریر کے اندر بھی عرض کیا کہ رسول کو اذیت دینا کیا ہے, کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ یہ لائٹیں چوری کی ہے, یہ فلانی چیز جو ہے کہ وہ چوری کی ہے, اس قسم کی بات کر کے سخت دل آزاریاں کی جاتی ہے. حالانکہ بل بھی, میں تو خیر دوسرے نظریے کا ہوں لیکن پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ چلو بل بھی بھر دیے جاتے ہیں, تمام معاملات بھی کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. یہاں صلاۃ السلام سے ان کے لیے موت لگتی ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ان کے لیے موت لگتی ہے. ہو اپنی آخرت کے دشمن, غور کر تیری دوستی اس شخص کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے جو حضور کے میلاد سے چڑھ رہا ہے. آئے ہائے, یہ دو دن کی ٹھنڈی ٹھار زندگی تیری یہیں پڑی رہ جائے گی. اصل راحت قبر کی ہے, بڑے بڑے قبر میں چل گئے, جس کی 1000 سال عمر تھی وہ بھی قبر میں گیا, جس کی 900 سال تھی وہ بھی قبر میں گیا, بڑے بڑے قبر کے اندر چلے گئے ہیں. اور یہ جرت سے ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ تم نہیں بول سکتے, ہم بولتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یقین قبر کے اوپر ہے. الحمدللہ ہمارا یقین قبر کے اوپر ہے, اور ہم نہ اپنے باپ کے لیے بول رہے ہیں نہ اپنے بیٹے کے لیے بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں تو حضور کی عظمت اور ناموس کے لیے بول رہے ہیں, حضور کی عظمت اور ناموس کے لیے بول رہے ہیں. لہذا قرآن مجید نے سورۃ توبہ نازل, سورۃ تبت یدا نازل کر کے اس بات کو بتا دیا کہ منافقین پر لعنت بھی کی جائے گی ملامت بھی کی جائے گی. رہا حضور نے کبھی بدعا کی, میں نے کہا تمہیں, تم کبھی کسی نبی کے ماننے والے بنو تو تمہیں پتا چلے نا, نبی کے لیے بدعا کا لفظ نہیں کہا جاتا, نبی کے لیے دعائے ضرر کا لفظ کہا جاتا ہے. نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے, نبی کے لیے کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے, نبی کی ہر دعا ٹھیک ہوتی ہے. اس لیے کہ منافق اگر مر گیا تو یہ بھی تو ٹھیک بات تھی, مومن اگر ترقی کر گیا تو یہ بھی ٹھیک بات تھی. اس کو علماء کہتے ہیں, اس کو کہا جاتا دعائے ضرر. دعائے کیا؟ حضور نے منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے اپنے ممبر پر قنوت نازلہ نہ پڑھا کہ بخاری اور صحیح کتابوں کے اندر نہیں موجود کہ حضور نے فرمایا یا اللہ ان کے گھروں کی عمارتوں کو ہلا دے, یا اللہ ان کی سر کی چھتوں کو چھین لے, یا اللہ ان کی جماعت کو متفرق کر دے. یہ تمام الفاظ احادیث کے اندر موجود ہے. اور ریک اگر بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. میں ایک مختصر سا حوالہ ایمان کی استقامت کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت مسجد ضرار بنی ہے, جس وقت مسجد ضرار بنی, منافقین نے مسجد ضرار بنائی, مسجد ضرار جب منافقین نے بنائی اور وہ گویا کہ بنانے والوں میں سے جو لوگ تھے ان میں بعض بھولے بھالے بھی تھے, مسجد کا جذبہ تھا اور منافقین نکلے مسجد بنا رہے ہیں. صحابہ نے کہا نہیں, ان منافقوں کو ایک روپیہ مت دینا. مسجد ضرار کا واقعہ سورۃ توبہ میں اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ, کہ ایک روپیہ گویا کہ ان کو نہیں دینا, اور ان کے ساتھ جو ہے کہ کوئی معاملہ نہیں کرنا, اور ان کے ساتھ کوئی سلسلہ مت کرنا. یہ سارے معاملات اور یہ سارا سلسلہ وہاں پر گویا کہ چل رہا تھا. تو ایک شخص ایسا تھا جو تھا اچھا آدمی. توجہ چاہوں گا, میں اپنی بات پر آخری تحریر لکھ کر اس تقریر کو ختم کر رہا ہوں. جذباتی جملوں کی بات, جذبات کے بغیر تو کوئی یہ بات کر بھی نہیں سکتا. منافق میں یہی ہے نا, منافق میں جذبات نہیں ہوتے. یہ گردن بغیر جذبات کے کٹتی ہے, ایسی کٹ جاتی ہے. حضرت عمر نے بغیر جذبات کے اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق, بخاری میں موجود ہے, ایک منافق آیا حضور کے سامنے اور کوئی لگی دار باتیں کر رہا تھا. حضرت ابو بکر کتنے نرم دل ہیں, حضور کی عظمت کیسی ہے. بخاری موجود, آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آ کر. حضرت ابو بکر نے حضور کی موجودگی مجھ سے کہا کہ اٹھ یہاں سے منافق, جا جس عورت کی بات کرنے آیا نا اس کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ. یہ بخاری میں موجود ہے. یہ بخاری میں لکھی جا سکتی ہے تو ممبر پہ پڑھی بھی جا سکتی ہے. ہاں, نکل یہاں سے. یہ بات کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کی ہے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا, خاموش رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. ان جیسے دنیا دار دلالوں کو اسی زبان سے یاد کرنا چاہیے جس زبان سے صدیق اکبر یاد کیا کرتے تھے. ابھی تو مرحلہ بڑا نہیں سیٹو, ابھی تو صرف میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور مجھے اپنے نصب پر بڑا اعتماد ہے انشاءاللہ. مجھے ان نمازیوں کے ایمان پر بڑا اعتماد ہے انشاءاللہ. مجھے اس موئے مبارک پر بڑا بھروسہ ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی کہا دعا کریں رب سے, اللہ صرف پاکستان نہیں طالبان کا زوال بھی چاہیے. اور آج میں اس درس سیرت میں اپنے نبی کے دین کے ساتھ اپنے جذبے اور اس سے اتراتے ہوئے کہوں گا, اور اپنے نسب کی عظمت پر اتراتے ہوئے, ان مسلمانوں کے ایمان و صداقت پر اتراتے ہوئے کہوں گا کہ مولا ہمیں یہ زمین بھی چاہیے اور ان دو شیطانوں کا زوال بھی چاہیے. آمین کہیں. مولا جو تیرے محبوب کے ملاپ سے چڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کو ایسا بنا دے کہ لوگ ان سے چڑھیں. مولا جو تیرے محبوب کے گھر میں اور یہاں پر اپنی منمانی کر کے دوسرے لوگوں کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مولا ان کے گھروں میں بھی ایسا کر کہ دوسرے لوگ داخل ہوں. جس طرح وہ مسجد اور مذہب کی حیا کو پامال کرتے ہیں, مولا ان کے گھر کی ہر آبرو کو پامال کر دے. مولا ان کے جماعت کو متفرق کر دے. مولا ان کے نام نہاد دلال جو منہ پر داڑھی رکھ کر ان کی یہاں پر دلالی کرتے ہیں, مولا اس مجمع کو منتشر فرما دے. مولا ان کی جماعت کو منتشر فرما دے. مولا ان کے گھروں کی عمارتوں کو ہلا دے. مولا ان کی عزتوں کو پامال فرما دے. مولا یہ صرف تیرے گھر کی ناموس کے لیے اور تیرے حبیب کی ناموس کے لیے ہے. تیرے گھر کی ناموس اور تیرے حبیب کی ناموس کے لیے ہے. وہ حوالہ میں آخری میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. جذبات نہیں ہے, دین پڑھو. دین پڑھنے سے بندہ پھر حق اور باطل کو بجاتا ہے, سمجھتا ہے, ساری چیزوں کو رکھتا ہے. آخری بات, جب مسجد ضرار بننے لگی نا, مسجد ضرار بننے لگی تو ہوا یہ میرے دوستو کہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا, اس کو کہا چندہ دو. اس نے یہ نہیں دیکھا, اس نے اٹھا کر مسجد ضرار کی چھت کے لیے پیسے دے دیے. لیجیے پیسے لیجیے, پیسے دے دیے اس کو. معاملات پیسوں پر ہو گئے. آج کتنی بڑی دلالی ہے, ان کو شرم نہیں آتی, کہتے کیس جیت گئے ہیں. ہم نے کہا یہ دل پر ہاتھ رکھو اور قرآن سر پر رکھو اور یہ بات پھر زبان پہ کہہ دو. کلمہ پڑھ کر یہ بات کہو, شرم کرو, شرم کرو. تم کس روش پر چل رہے ہو؟ تمہیں محبت کس چیز کی ہونی چاہیے اور تم محبت کس چیز کی رکھ رہے ہو؟ آج یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آئیں گی. یہاں پر اگر انگریزنیاں گویا کہ ڈانس کرے گی تو تمہاری قبروں پر تمہارے باپ داداؤں کو ثواب نہیں ملے گا, لیکن اگر بچہ یہاں پر قال رسول قالل کرے گا تو تمہاری بھی قبریں روشن ہوگی, تمہارے باپ داداؤں کی بھی قبریں روشن ہوگی. ہمارا مقصد خیر خواہی کا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جس نے پیسہ دے دیا تھا نا,
اس لیے کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہونا تو ضروری ہے کہ اہل حق سے پوچھا جائے.
اب مسجد تو بنا لی انہوں نے، جب حضور غزوہ تبوک سے لوٹے تو اللہ نے وہی نازل فرمایا کہ محبوب جا کے مسجد توڑ دو، تبوک موجود. سرکار خود گئے اور صحابہ کو گرا اس کو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بت کو گرانے میں اتنا مزہ نہیں تھا جس طرح اس کو توڑنے میں تھا، کیونکہ کافر تو کافر اصلی تھا، یہ تو منافق تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا. فرمایا کہ ہم شاخ سے لوگ ہاتھ سے گراتے، ہم سینے سے اس کی عمارت گرایا کرتے تھے، یعنی اس کی اینٹوں کو ہم سینوں سے گراتے تھے. یہ شوق اور اشتیاق صحابہ میں تھا. اب وہ شخص جس نے اس مسجد میں چھت دی تھی، حالانکہ نادانی میں دی تھی، میں جذباتی صحیح، ہماری محبوبین جذباتی صحیح، اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے؟ اس کے اخلاص کے بارے میں کیا کہو گے جو حضور کہتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ اس کے بارے میں کیا کہو گے جو حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، جس طرح نبی پر وحی آتی ہے نا، اسی طرح نبی کی برکت سے اس کے دل پر فرشتے القا کرتے ہیں اور اس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں. فرما میری امت کا محدث عمر ہے، اس عمر کے بارے میں کیا کہو گے کہ جن کی شان ایسی ہے جہاں پر تو قطن رائے برابر بھی کسی غیر جذباتی بات اور غیر اخلاقی بات کا، یعنی ایسے جذبات کہ جناب جو شنی ہو اس کا گزر نہیں ہے، غیر اخلاقی بات کا گزر نہیں ہے. حضرت عمر جب اس کے پاس گئے، اس کو دیکھا، اس کو کہا ابشر بہا فی انقک فی نار جہنم، یہ جو تُو نے پلر کا پیسہ دیا ہے نا چھت کا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں ابشر بہا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، تیرا مال کہاں پر لگائے؟ یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے جو تم اپنی طاقتیں لگاتے ہو کر کچھ نہیں سکو گے. ہم تمہارے منہ پر پاؤں رکھ کر آگے جائیں گے اور مسجد بچائیں گے انشاءاللہ. کر کچھ نہیں سکو گے. ڈرتا ہوا ہے جس کو اپنی عزت کی پڑی ہوا. ہم نے تو اپنی مسجد کی عزت کو اپنے اوپر ڈال دیا، ہماری عزت ہے کہاں پر؟ ہم نے تو مسجد کی عزت کو اپنے اوپر ڈال دیا ہے، ہم نے تو ناموس رسالت کی عزت کو، ناموس رسالت کے پیغام کو اپنے اوپر ڈال دیا ہے. ڈرے وہ بیوی بچے مکانات کو قربان کرنے کے لیے ڈرے وہ کہ جسے اپنی عزت یاد ہو، جسے خدا کی عزت، رسول کی عزت اور شعار کی عزت یاد ہو وہ ڈرتا نہیں. کیا آپ تیار ہیں قربانی کے لیے؟ میں نے رمضان میں بھی آپ سے حلف لیا تھا، کوئی آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن میں نے رمضان میں بھی، یہ مسجد ہے یہ کمیونٹی کا دفتر نہیں ہے، میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ حلف میں نے اس لیے لیا کہ دیکھا جائے کہ کون آتا ہے کہ کون نہیں آتا. کوئی نہیں آتا، خدا خود اپنی مخلوق بھیجے گا. اور میں بڑی بات نہیں کرتا، اگر میں تنہا بھی اس مسجد میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں کسی کے اور اپنے مخلصین کی تو ضمانت میں دوں گا، لیکن الحمدللہ اپنی ضمانت میں ضرور دے سکتا ہوں کہ یہ زندگی الحمدللہ اور یہ جسم میں جو خون اور یہ جسم پر جو گوشت لگا ہوا ہے یہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے کہ کس دن یہ حضور کے نام پر قربان ہو جائے. یہ کیا، یہ جن کو پروموٹ کرتے ہیں نا دلالوں کو، سپہ شیطان کو، لشکر جنگی کو، وہ ہگڑے ہمیں بار بار فون کرتے ہیں اور ہگڑوں سے پوچھیں کہ جب الحمدللہ ہم جب ان کو جواب دیتے ہیں تو جواب دیتے وقت ہمیں حسین یاد ہوتا ہے. جب ہمیں فون کرتے ہیں نا آج صبح تم نہیں آ سکو گے، تو ان ہگڑوں کو جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد ہوتا ہے، ہمیں بدر یاد ہوتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم نہ وہ ہگڑا پھر نظر آتا ہے نہ ان کا فون دوبارہ آتا ہے. تو یہ باتیں بات کی ہے، ہم اپنے جذبے کو مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے. ہمارے مخلصین میٹنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ مسجد کا ایک ماحول ہے جس کو ہم تیار رکھیں گے، ہمیشہ رکھیں گے، اس لیے کہ منافقین اگر یہاں پر سازش کریں گے تو اہل حق انشاءاللہ صحیح رخ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اب دیکھیں حضرت عمر نے جس نے اس مسجد کے، مسجد زرار کے لیے جس طرح یہاں کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، بالکل اسی کو ٹیلی کریں آپ، بالکل مسجد زرار کے لیے جس نے پلر کا پیسہ دیا تھا، حضرت عمر اس کے بعد گیا کر کے ابشر بہا، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو. وہ کہنے لگا جی کس چیز کی مبارک؟ فرمایا فی انقک فی نار جہنم، کہ جہنم کے اندر تیرے گلے میں یہی ستون ڈالا جائے گا، جہنم میں تیرے گلے میں یہی ستون ڈالا جائے گا، مبارک ہو تجھے. اب وہ گھبرا گئے، کہا نہیں نہیں مجھے کیا پتا تھا؟ کہا پتا نہیں تھا تو جہنم کا انتظار کر. وہ رونے لگے، اس لیے وہ نیک آدمی تھا، اسے پتا نہیں تھا، وہ رونے لگا. حضور کے پاس پہنچا، کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے لیے استغفار فرما دیجیے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو ہم حضرت عمر کا، حضرت عمر کی روش پر چلتے ہوئے بشارتیں دے رہے ہیں، وہ والی بشارت. اور اب چاہیے کہ وہ شخص اس شخص کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تیرے ناموس اور تیرے حبیب کے ناموس کا سودا کرنا چاہا، تیرے مسجد کا سودا کرنا چاہا، میں میلاد کا سودا کرنا چاہا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ میری اس خطا کو درگزر فرما دیجئے، اس لیے کہ میں کسی شخص کے مقابلے میں نہیں، میں تو تیرے محبوب کے مقابلے پر آیا، تیرے محبوبوں کے محبوبوں کے مقابلے میں کوئی آئے تو تو کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد اعظمت بالحرب، کہ جو میرے کسی ایک چاہنے والے کے بھی مقابلے پر آئے گا میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اور آخر میں عرض کروں، ہم دہشت گرد نہیں، الحمدللہ دہشت گرد ہوتے تو ان کو بنگلے سے نکال کر سر پر گولی مارتے، لیکن یہ قرآن و سنت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو ترتیب ہے سلسلے کی، جو ترتیب ہے سلسلے کی، جو ہمارے اکابر کی لی رہی ہے، جو سیدنا داتا کی رہی ہے، سیدنا خواجہ کی رہی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی رہی ہے، ان روش کو ہم زندہ رکھیں اور اس ترتیب پر رکھیں. لیکن یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، جب حدیں ساری پامال ہو جاتی ہیں اور بات نصیحت سے نکل جاتی ہے تو پھر نصیحت ایک دوسرا رخ بھی رکھتی ہے، لیکن وہ اقدام آخری اقدام ہوتا ہے، جہاں پر نہ ہمارا ذہن ہے نہ اس اقدام تک ہم بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے، اور ان مسلمانوں کے روشن چہرے اور ان کے خوش عقیدگی سے یہ قطعی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز، میں نے تو ابھی سے اپنے بچوں کو کہا، کون بچے جو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں نا، میں نے ان کو چند صورتیں لکھ کر دی ہیں، میں نے کہا پڑھو اس مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹا، میں نے بھی الحمدللہ مسئلے پہ شروع کر دی ہے، چھپانے والی بات نہیں، اللہ کے دین کی بات ہے نا، اس لیے اللہ اعلان کہتا ہوں. اور میں نے آج فجر سے الحمدللہ قنوت نازلہ شروع کر دیا ہے، آج میں نے اپنے گھر میں قنوت نازلہ پڑھا ہے. اور قنوت نازلہ میں نے کیسے پڑھا ہے پتا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لیا ہے، اور میں نے اپنے دامن کو اٹھا کر دعائیں کی ہیں، اور وہ ساری دعائیں جو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے یہودیوں کی تباہی کے لیے تھی اور منافقین کے تباہی کے لیے، ہم نے طالبان کے لیے بھی اشارکت کی تھی، اور الحمدللہ طالبان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، چلاتے ہیں ان کو. تو یا اللہ ان کی جماعت کو متفرق فرما، یا اللہ ان کے اتفاق کو منتشر فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں زلزلہ اتار، یا اللہ ان کے محبین کو متفرق فرما، یا اللہ ان کے عزت کے تاجوں کو ذلت میں تقسیم فرما، یا اللہ تیری مسجد کی عزت کو بحال فرما، یا اللہ تیرے حبیب کے ناموس اور تیرے حبیب کی عزت میں مزید اضافہ فرما. یا الہ العالمین اولیاء کاملین کے فیض کو ان سب پر جاری و ساری فرما. مولائے کریم ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمہ فرما، جو ہم نے حق کے معیار کو بھی دیکھا، باطل کے معیار کو بھی دیکھا، ان درمیان میں ممیز اور تمیز کو ہم نے دیکھا. یا اللہ ہم غوث اعظم تیرے محبوب بندے ان کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب النواز کے ماننے والے ہیں، ہم سیدنا داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں. یا اللہ ہم تیرے محبین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ تو لٹا دیا لیکن تیرے دین پر آنچ آنے نہ دی، کہ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے قربان نثار. امام علی مقام نے جو تمام معاملات کی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ برہمت فرما دے. ہم اپنے امام کو کربلا میں تنہا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کربلا میں پہنچا دے. مولائے کریم ہمیں حقائے حق اور ابطال باطل کا جذبہ مرحمت فرما. یہ جو شدید الفاظ میں ذکر کر کے عرض کر رہا ہوں، جو شدید ایک نعمت ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کا کیا مرحلہ ہے، جس کی بنا پر یہ میں تقریر کے اس رخ کو بھی اختیار کر رہا ہوں. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس موئے مبارک شریف کی برکت سے اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے. جو نمازی آج تک اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے اس دنوں سے رخصت ہو گئے، جن کی قبریں منور ہیں، جن کے چہرے آج بھی قبر میں روشن ہیں، جنہوں نے اس مسجد کے تحفظ کے لیے مولا کریم پوری عمر گزار دی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مولا ان کے درجات کو بلند فرما دے. مولا کریم جنہوں نے اپنے وجود سے اس مسجد کی رونائیوں کو اور صفوں کو آباد رکھا، آج وہ مسلمان ہمیں نظر نہیں آتے. مولا کریم وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے شدار ہوں، ہمارے عائز و اقارب ہوں، ہمارے برادری کے ہوں، ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ان کی قبروں کو روشن فرما دے. مولا کریم ان کی نیکیوں کا حصہ ہمیں دے دے، آج پھر ان کی نیکیوں کا حصہ ہمیں دے، تاکہ آج ہم ان کی اولاد ہونے کے اعتبار سے پھر اس مسجد کو تحفظ دے سکے، پھر تیرے ناموس کے لیے ہم متحد ہو سکے. اور مولا کریم جو یہاں پر ہیں، ہمارے اس مجمع میں بھی دیکھیں بے شمار سفید ریش موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، یقیناً حضور کی ایک نہیں کئی حدیث موجود ہے، جہاں پر اللہ کے ایسے بندے موجود ہوں کہ جو عمر کے ایک آخری سرحد پر پہنچ جائیں، تو پھر دعاؤں کی فکر نہ کیا کرو، وہ محفلوں میں آ جاتے ہیں، ان کے آنے کی حرمت سے خدا دعائیں مقبول کر دیتا. جہاں موئے مبارک شریف تشریف فرما ہو، اور جہاں پر حضور کی سیرت پر مبنی کتب موجود ہو، جو احادیث موجود ہے، اپنے دل میں شک بھی نہ لانا،
وہاں پر یقیناً دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن ہاں ایک وقت ہوتا ہے، ایک میعاد ہوتی ہے، وہاں تک کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے، جستجو کرنی ہے۔ میرے آقا نے 9 سال تک مدینے میں عبداللہ بن ابی منافق کو برداشت کیا ہے، میرے آقا چاہتے تو اسی وقت وہ ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے یہ سلسلہ دعاؤں کا بھی رکھنا ہے، جدوجہد بھی رکھنی ہے، اور اس وقت تک اپنے آپ کو صبر پر رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے کہ جب تک اللہ نے فیصلہ نہیں کر دیا ہے، تاکہ ہم اس انتہائی وقت تک اپنے صبر سے اپنی گاڑی کو کھینچ کر لے جاتے رہیں، جس طرح صحابہ کرام نے 9 سال تک عبداللہ بن ابی کو واصل جہنم ہونے تک کا انتظار کیا ہے۔ یا الہ العالمین، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور میں پھر آخر میں عرض کروں، یا اللہ، ہم نے کسی عاشق رسول کے لیے کلمات نہیں کہے، ہم نے کسی اولیاء کے محبین کے لیے کلمات نہیں کہے، ہم نے کسی میلاد کے عاشق کے لیے کلمات نہیں کہے، ہم نے کسی صحیح العقیدہ کے لیے نہیں کہے، ہم نے تو اس کے لیے کہے جو تیرے محبوب کے چراغے سے چل جاتا ہے، ہم نے تو اس کے لیے کہے ہیں جو تیرے محبوبوں کے گنبدوں سے جس کے منہ پر پھٹکار آ جاتی ہے، ہم نے تو اس کے لیے کہے ہیں کہ جو تیرے محبوب پر درود و سلام سے چڑھتا ہے، مولا کریم ان کی بربادی مولا کریم مرنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈال دے۔ جس طرح طالبان کا زوال تو نے دکھا دیا مولا، ان کی جماعتوں کو تو نے متفرق کر دیا، ان خارجیوں کو مولا، اس علاقوں میں بھی مولا کریم امن و سکون عطا فرما دے، اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اعتقاد کو متفق فرما دے، ہماری جماعتوں میں جو کالی بھیڑے ہیں مولا کریم اس کا ہمیں شعور عطا فرما دے، اور ہماری جماعتوں کو متفق فرما اور ہماری صفوں کو متحد فرما۔ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر کے اپنے دل کو کھینچ کر لے جائیے اس حبیبیہ مسجد سے، اس حبیبیہ مسجد کے دوش اور کاندے پر پرواز کرتے ہوئے سیدھا گنبد خضرا پہنچ جائیے، اور گنبد خضرا کے سبز تصور کے ساتھ ساتھ نیچے جو سبز جالی ہے وہاں پہنچ کر آقا کی بارگاہ میں اپنی درخواست درج کروا دیجئے، اپنی تمناؤں کو درج کروا دیجئے، اور آقا کی خدمت میں، آقا کی جناب میں اس بات کو عرض کر دیجئے، ہو الحبیب بلذی ترجا شفاعتو لکل ہو، یا اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، ہمیں نفس کے شیطانی سے بچا، نفس امارہ کی شرارت سے بچا، مولا کریم ہمیں نفس کے وار سے بچا، مولا کریم ہمیں شیطان کی چنگل سے بچا، اپنے نفس کے لیے کسی پر انتہائی اقدام کرنے والی غلط عادت سے ہمیں بچا، لیکن مولا کریم تیری رضا کے لیے ہر معاملے کو کر گزرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ بحق ایاک نعبد ویاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.